चलो सीखे कुरान, 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 चलो सीखे कुरान।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان علم قرآن میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل آپ تلاوت قرآن سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل انہی آیات کا لفظ بلفظ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مگر ان دونوں کے درمیان ایک اور چیز جو تلفظ کی درستگی کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ عزوجل ہم انہی آیات کو ایک ایک ورڈ لے کر، ایک ایک کلمہ لے کر اسے پڑھنے کی مشق کریں گے تاکہ قرآن پاک پڑھنے کا ملکہ اور قرآن پاک پڑھنے پر قدرت ہمیں حاصل ہو۔ آج جو آیات شامل کریں گے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں ہیں، اور سورہ کہف وہ سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر جمعۃ المبارک کو اگر کوئی شخص سورہ کہف پڑھتا ہے تو اگلے جمعے تک کے لیے اس کے لیے نور ہوگا۔ اس لیے اپنی عادت بنائیے کہ ہر جمعۃ المبارک کے روز سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ تھوڑی سی بڑی ضرور ہے لیکن اتنی بھی نہیں، آدھے سپارے تک غالباً پھیلی ہے، یعنی سورہ بنی اسرائیل کے فوراً بعد سورہ کہف کی ابتدا ہوتی ہے اور سولہویں پارے کے ابتدائی تین رکوع تک جاتی ہے۔ سورہ کہف کی آیتوں کی الگ سے بھی فضیلت بیان ہوئی، چنانچہ سورہ کہف کی جو آخری آیتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سلسلے میں شامل کریں گے، آج کے سلسلے میں سورہ کہف کی ابتدائی آیات اور آئندہ سلسلے میں سورہ کہف کی آخری آیات، آخری آیات کے حوالے سے بھی ایک فضیلت ہے۔ کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ کہف کی آخری آیات کی تلاوت کر لے تو یہ آیات انشاءاللہ اس کے لیے الارام کا کام کریں گی۔ جس وقت وہ اٹھنا چاہے، تہجد میں، فجر کے ابتدائی وقت میں، رات کے آدھے حصے میں، تو انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اسے شامل کریں گے، اور آج سورہ کہف کی ابتدائی آیات انشاءاللہ عزوجل آپ سن سکیں گے۔ اور آج جو قرآن واقعہ ہم شامل کریں گے، سورہ کہف ہے تو ویسے اصحاب کہف کا واقعہ ہونا چاہیے، مگر اصحاب کہف کا واقعہ انشاءاللہ اگلے دروس میں شامل کریں گے۔ آج جو واقعہ ہے وہ واقعہ ہے جسے قرآن نے سب سے بہترین قصہ کہا، احسن القصص، قصوں میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھا قصہ جسے قرآن پاک نے خود بیان کیا، وہ آج قصہ، قرآنی واقعہ ہم شامل کریں گے۔ بہت سے واقعات ہیں، بہت سے قصص ہیں، لیکن ایک وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہے، وہ آج کے سلسلے میں شامل ہوگا۔ مگر اس کا مرحلہ، اس کا سیگمنٹ جو ہے وہ تلاوت قرآن کے بعد ہے، اور تلاوت قرآن کے بعد، تلفظ کی درستگی کے بعد، ترجمے کے بعد جو تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ اس میں ہم یہ واقعہ کا خلاصہ سنیں گے۔ آئیے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سورة كهف کی ابتدائی پانچ آیات کی تلاوت میں نے کی اور آپ نے سنی. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہمیں نصیب فرمائے, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے. انشاءاللہ عزوجل اب اس کے تلفظ کی درستگی کی طرف چلتے ہیں, مگر پہلے اچھی نیت ہونی چاہیے. نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو میں نیت کروں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے بیان کروں گا, اور آپ بھی یہ نیت کیجئے کہ اس حدیث میں جن لوگوں کا بیان ہوا ان لوگوں کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے ہم سیکھیں گے. مگر سیکھنے کے لیے ایسا نہیں کہ ٹی وی کی اسکرین آن ہے اور آپ فقط سن رہے اور ساتھ دوسرے تیسرے کام بھی کر رہے ہیں, نہیں ایسا نہیں, بلکہ پوری توجہ کے ساتھ کنسلٹریشن کے ساتھ آپ اسے سیکھنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ عزوجل یہ الفاظ قرآن پاک کے جو یہاں بیان ہوں گے انشاءاللہ عزوجل آپ کو دیگر قراءتوں تلاوتوں نماز کے اذکار میں بھی کام آئیں گے. الحمدللہ, سورہ فاتحہ کی ابتدا میں بھی ہم نے پڑھا الحمد, الحمدللہ, حمد تعریف, الحمد حمد, حمد کہیں حمد نہ کہیں, الحمد قرآن پاک میں تقریباً 43 ٹائمز آیا ہے. الحمد للہ الذی انزل, انزل نون ساکن ہے, حمزہ نون زبر ان, اور نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے بیان کیے جاتے ہیں غنہ کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے, یعنی کہاں غنہ ہوگا کہاں غنہ نہیں ہوگا, اس کے حوالے سے چار اصول آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے. یوں سمجھ لیجئے کہ 4 فارمولاز ہیں, اگر وہ ذہن نشین ہو تو اس پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ غنہ کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. اور قدرت تبھی حاصل ہوگی کہ جب معلومات ہونے کے ساتھ ساتھ مشق بھی ہو اور آپ کی پریکٹس بھی ہو. اب دیکھیں میں یہاں غنہ کر رہا ہوں انزل, تو یہاں غنہ ہوگا کیونکہ بعد میں زا آ رہا ہے اور زا حروف اخفا میں سے, لہذا یہاں پر غنہ ہوگا. آج کے سبق میں ہم پہلا فارمولا شامل کرتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کریں گے, وہاں پر غنہ نہیں کریں گے, بلکہ کیا کریں گے, اظہار کریں گے, غنہ نہیں ہوگا. جیسے دیکھیے آیت نمبر 2 کا آخر میں اجرن حسنا, اجرن حسنا تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے. حروف حلقی آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے, حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا, ان میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے چاہے وہ نون ساکن کے بعد آئے یا تنوین کے بعد آئے, دونوں صورتوں میں وہاں غنہ نہیں ہوگا. اجرن حسنا, اس کی مثال اجرن حسنا. آج اسی قانون کو, اسی اصول کو, اسی فارمولے کو ہم اپنے سبق میں دہرائیں گے تاکہ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ قانون, یہ اصول اور یہ فارمولا بھی یاد ہو جائے. ہم پہنچے تھے تیسرے کلمے تک, انزل علی عبده الکتاب, علی عبده الکتاب ولم یجعل له, ولم یجعل له, یجعل کے آخر میں لام ساکن ہے, یہ لام ساکن ہے اور اس کے بعد ایک اور لام ہے, لہو چونکہ مشدد ہے لہذا یہاں پر دو لام ہیں, ایک لام ساکن ہے دوسرا لام متحرک ہے. لہذا یہ جب دو لام جمع ہو رہے ہیں تو آواز جو ہے یہاں رکے گی. ولم یجعل له یجعل له عوجا قیما لینذر. میم کا لام میں ادغام ہو رہا ہے لہذا اب تنوین اور نون کی آواز چلی گئی اور لام میں مل گئی. قیما لینذر لینذر قیما لینذر بأسا بأسا. اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو میں آپ سے یہ پوچھتا کہ بتائیے کہ یہاں با پر جھٹکا کیوں دے رہے ہیں. چلیں آپ اس سوال کا جواب اپنے ہی ذہن میں دہرائیں. وہ پہچان گئے ہوں گے کہ یہاں بأسا جھٹکا کیوں دیا جا رہا ہے. اس لیے کہ حمزہ جب اس کے اوپر جزم ہو تو وہاں جھٹکا دیا جاتا ہے. حمزہ کے اوپر جب بھی جزم ہو وہاں جھٹکا دیا جاتا ہے. لہذا ہم پڑھیں گے بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین مؤمنین. دیکھیں میں مؤ پر پھر جھٹکا دے رہا ہوں کہ حمزہ ساکن ہو تو اس پر جھٹکا دیا جائے گا. مؤمنین ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات يعملون الصالحات يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أن لهم أجرا حسنا. ابھی ہم نے یاد کیا کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا, اظہار کیا جائے گا. اجرن حسنا ماکثین ماکثین. ابتدائی اسباق کے اندر آپ کو حروف کے مخارج بیان کیے گئے تھے. سا کس طرح ادا ہوگا یاد رکھیے. ماکثین کسینا نہیں ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ وَيُنذِرَ الَّذِينَ يُنذِرَ. یہاں پر بھی ذال ہے اور الَّذِينَ یہاں بھی ذال ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا قَالُوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. دو ہا ہیں ہیہم. ہا جو ہے حروف حلقی میں سے ہے مگر سینے کے قریب سے گویا کہ ادا ہوتا ہے, حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون يقولون إن يقولون إلا كذبا كذبا. سورہ کہف کی پانچ آیات کی الحمدللہ مشق کرنے کی سعادت حاصل کی. سورہ کہف کی تلاوت روز جمعہ سبب نور ہے, اگلے جمعہ تک کے لیے نور ہے. نیت کر لیجئے. دیکھیں پانچ آیات کی آپ نے مشق کی, مشق کروانے کی نیت یہ تھی اس بات کا بیان کرنا کہ آپ میں سے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا قراءت کرنا. جب آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا تو آپ کے تلفظ تقریباً قریب قریب ہوں گے یا کچھ غلطیاں ہوں گی. جو غلطیاں وہ ہیں جو صحیح ہو سکتی ہیں. تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اور آپ کو یہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں. آپ نے فضیلت شاید پہلے بھی سنی ہو لیکن کبھی ذہن نہیں بنتا کہ پتہ نہیں کیسی صورت ہوگی, میں پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا. تو اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں, اور اگر آپ نہیں پڑھنا جانتے تو مدرسۃ المدینہ بالغان کا رخ کیجئے اور وہاں جا کر قرآن پاک صحیح طرح پڑھنا سیکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا فائدہ آپ حاصل کر سکیں۔ آئیے ان میں سے بعض آیات کا انشاءاللہ ابتدائی آیات کا ترجمہ سنتے ہیں۔ الحمد، سب خوبیاں للہ، اللہ کے لیے، الذی انزل، جس نے نازل کیا یا اتارا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتاب، کتاب کو، ولم یجعل له، اور نہ رکھا اس میں، عوجا، ٹیڑھا پن یا کجی۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی، یعنی ذرا بھی ٹیڑھا پن نہ رکھا۔ قیماً لینذر بأساً شدیداً من لدنہ، عدل والی کتاب اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، ویبشر المؤمنین، اور بشارت دے مومنین کو، الذین، وہ جو، یعملون، عمل کرتے ہیں، الصالحات، نیکیاں یا نیک عمل، ان لہم، بے شک ان کے لیے، اجرن، اجر ہے، حسنا، اچھا ثواب ہے۔ عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ایمان والوں کو جو نیک کام کرے بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، سورہ کہف کی ابتدائی تین آیات کا آپ نے ترجمہ سنا۔ رب کریم عز و جل نے یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور وہ کتاب کے جس کے اندر ذرا بھی کوئی خرابی یا عیب نہیں ہے، اور اس مبارک کتاب کے اندر نیک لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے تو اچھے وعدے اور بشارتیں ہیں، جبکہ گناہگاروں کے لیے یا کافروں کے لیے وعیدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے گروہ میں شامل فرمائے۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے قرآنی واقعے کے حوالے سے، جس میں آج ہم شامل کریں گے وہ واقعہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اچھا واقعہ کہا، احسن القصص کہا، اور وہ ہے سورہ یوسف میں حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ۔ یہ پوری سورت تقریباً آدھے پارے پر پھیلی ہوئی ہے، 12ویں پارے کا آخری حصہ، لاسٹ جو 1/4 ہے وہ، اور 13ویں پارے کے ابتدائی 6 رکوع یہ سورہ یوسف۔ اس کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی، سمجھیں، زندگی کی ابتدا سے لے کر جوانی اور پھر اس کے بعد آخر تک کے معاملات کا بیان موجود ہے سورہ یوسف کے اندر، اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ آج شاید ساری باتیں تو بیان نہ کر سکوں، لیکن انشاءاللہ وقت نے جتنی اجازت دی وہاں تک ہم پہنچیں گے، اور پھر باقی جو حصہ ہے وہ اپنے اگلے سلسلے میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے احسن القصص فرمایا، اور واقعے کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں خواب دیکھا اور اپنے والد سے بیان کیا، تو ان کے والد نے منع کیا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ یہ خواب کسی کو نہ سنانا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خواب بیان کیا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ ابو جی، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ تو سمجھ گئے اللہ کے نبی ہیں، اے بیٹے، یہ واقعہ، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بہرحال میں واقعے کی طرف آتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی وہ تھا جو سگا بھائی تھا، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے. یہ جو بھائی تھے یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا کہ حسد کرتے تھے، اس لیے کہ باپ کی توجہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نظر، منظور نظر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ باپ کا دل کسی ایک بیٹے میں زیادہ لگا ہوتا ہے، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت کرتے تھے، باقی 10 کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو غائب کر دیا جائے، یا تو قتل کر دیا جائے یا ان کو غائب کر دیا جائے تاکہ باپ کی توجہ ہمیں ملے اور پیار اور محبت ہمیں ملنا چاہیے. آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، کسی نے کہا قتل کر دیتے ہیں، کسی نے کہا یہ کر دیتے ہیں، تو کریں گے کیسے، بچے کو کس طریقے سے باپ سے دور کریں. انہوں نے یہ چال چلی اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم ان کا خوب خیال رکھیں گے. آپ نے منع بھی کیا کہ تمہاری توجہ کہیں ہوگی، یہ بچہ کہیں چلا جائے گا، اسے مت لے کے جاؤ، لیکن یہ بزد ہوئے کہ نہیں نہیں، ہمارا بھائی، ہم ساتھ لے کے جائیں گے، ہم ساتھ میں کھیلیں گے، ہم خیال بھی رکھیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. بہرحال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لے کر چلے گئے. پہلے تو کندھے پر اٹھا کر لے گئے، لیکن جیسے ہی کچھ آگے نکلے تو انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھے سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور راستے میں مارا. تو باقی کچھ بھائیوں نے کہا بھی کہ مارنے کی کیا ضرورت ہے، ہم جس کام کے لیے ہیں وہ کام کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قمیص اتار کر اور انہیں کنویں میں ڈال دیا. یہ سوچ لیا کہ اب تو کنویں میں گیا تو بات ختم، گہرے کنویں میں، اندھیرے کنویں میں ڈال دیا. اور قمیص کا کیا کیا، قمیص پر جو ہے وہ خون لگا کر اور اپنے باپ کے پاس آئے اور روتے دھوتے گھر کے باہر ہی رونا دھونا شروع کر دیا. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام رونے دھونے کی آواز سن کر باہر نکلے، کیا ہوا کہ بھیڑیے نے کھا لیا یوسف کو، تو ہمارے بھائی کو علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھیڑیے نے کھا لیا. بہت رنج ہوا یعقوب علیہ السلام کو، کہنے لگے بڑا ہوشیار بھیڑیا تھا کہ میرے بچے کو کھا لیا، لیکن اس کرتے کو ذرا بھی آنچ نہیں آئی. ٹھیک ہے یہ کرتا خون والا ضرور ہے مگر ذرا سا بھی نہیں پھٹا، ایسا کیسا بھیڑیا تھا. چنانچہ ارشاد باری ہے، وجاءوا علی قمیصہ بدمن کذب، اس کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی. فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے. واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں. علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم باتیں بتا رہے ہو. صبر ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. کنویں میں، اب دوسری طرف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب کنویں میں پھینکے گئے، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو نبی بنانے کا ارادہ فرماتا ہے یا نبی بناتا ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یوں حفاظت فرمائی کہ ان کے گلے میں ان کے والد کی طرف سے ایک تعویذ میں ایک کرتا تھا، ایک کرتے کا تعویذ بنایا گیا تھا، وہ آپ کو کھول کر پہنا دیا، جس سے سارا کنواں جو ہے وہ روشن ہو گیا اور آپ صحیح و سالم کنویں میں موجود رہے. ایک قافلہ گزرا، اس نے جو ہے وہ ڈول ڈالا، آپ ڈول کو پکڑ کر باہر آ گئے. جب باہر آئے تو جو قافلے والے تھے بہت خوش ہو گئے کہ اتنا خوبصورت لڑکا، اتنا قیمتی غلام جو ہے ہمیں مل گیا. غلاموں کا دور تھا، لوگوں کی خرید و فروخت کا دور تھا. بھائی بھی وہاں پہنچ گئے، یہ 10 بھائی روزانہ آتے تھے کنویں میں دیکھنے کے کیا پوزیشن ہے، یہ بھی پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، لیکن اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ اور ہم اسے بہت کم قیمت میں تمہیں فروخت کر دیتے ہیں. 20 درہم میں انہوں نے اپنا بھائی غلام کہہ کر بیچ دیا. یہ مصر والوں کا قافلہ، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لیا اور بازار مصر میں پہنچے اور وہاں ان کی قیمتیں لگیں، اور ایسی قیمت لگی کہ عوام ادا کرنے سے قاصر ہو گئی، اور آخر کار عزیز مصر نے، یعنی مصر کے بادشاہ نے، ایک بھاری قیمت دے کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدا اور اپنے محل میں لے کر آئے اور زلیخا سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا. اور یہ یوں سمجھو کہ ٹھیک ہے، ہم نے اگرچہ خریدا ہے لیکن اسے عزت اور اکرام کے ساتھ رکھا جائے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام محل میں پہنچ گئے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اب اس محل میں رہنے لگے جہاں زلیخا بھی موجود تھی، اور یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی، یک طرفہ عشق ہو گیا. زلیخا کو محبت ہوئی اور وہ محبت عشق کا درجہ اختیار کر گئی، اور زلیخا نے برائی کرنا چاہی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، برائی کے لیے دعوت دی، بلایا، دروازے بند کیے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، مگر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ کہہ کر، اللہ کی پناہ کہہ کر منع کر دیا۔ اس نے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آگے بھاگ رہے ہیں اور یہ پیچھے، اور ایسے میں اس نے کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پکڑا اور وہ پھٹ گیا۔ اسی اثنا میں عزیز مصر بھی پہنچ گئے۔ اب جب پہنچے تو اس عورت نے، زلیخا نے تہمت لگائی کہ اس غلام نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، تو تمہارے یہاں جو برائی کا ارادہ کرے اسے تم کیا سزا دیتے ہو؟ اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پاک دامنی کو بیان کیا کہ ارادہ میں نے نہیں کیا، بلکہ میں تو اپنی جان بچا رہا تھا اور مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں، اپنی حفاظت کروں۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ وہاں موجود ایک جھولے میں موجود ایک بچہ، جس کی عمر 4 ماہ یا 6 ماہ بیان کی جاتی ہے، اس بچے کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت گویا ہی عطا فرمائی، اور وہ بچہ انہی کے گھر والوں میں سے تھا، قرآن میں اس کا بیان موجود ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، کرتا دیکھ لیا جائے، اگر کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین، اور اگر کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی آگے بھاگ رہا ہو اور اس کو پیچھے سے پکڑا جائے تو کرتا پیچھے سے پھٹنا چاہیے، اور اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا ہو، مرد نے، اور عورت بچانا چاہ رہی ہو اپنے آپ کو، تو کرتا آگے سے چرنا چاہیے۔ یہ قانون بیان کر دیا ایک بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ کرتا دیکھا گیا، فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب قمیص دیکھا گیا تو وہ تو پیچھے سے چرا تھا، قال انہ من کیدکن، تو عزیز مصر کہنے لگا، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، عورتوں نے ہی یہ چال چلی ہے، یعنی یہ تمہاری طرف سے ہی ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو یہ سمجھانے لگا، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، جانے دو اس بات کو، واستغفری لذنبک، اور زلیخا سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اپنے گناہ کی معافی مانگ، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن بات ختم نہیں ہوئی، ایسی بات کہاں رکتی ہے، پھیل گئی۔ جب بات پھیلی اور زلیخا کی عزت کا مسئلہ آیا کہ شہر کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ زلیخا جو ہے وہ ایک غلام کے عشق میں اور محبت میں گرفتار ہو گئی اور یہ کچھ ہوا، تو اس نے عزیز مصر سے کہلوا کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قید میں بھجوا دیا۔ محلات کے اندر قید خانے بنے ہوتے ہیں، جیل بنی ہوتی ہے، وہاں یوسف علیہ السلام کو بھجوا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ قید اس سے اچھی ہے، یہاں میں محفوظ ہوں، اور قید کو آپ نے اچھا خیال کیا، اور آپ اس قید خانے میں ایک عرصے تک رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی قید خانے میں آپ کو مزید علوم عطا فرمائے، جس میں خوابوں کی تعبیر کا بھی ایک علم ہے۔ جس روز یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس قید خانے میں پہنچے، آپ کی ملاقات جو ہے 2 مزید قیدیوں سے ہوئی، جنہیں اس قید خانے میں لایا گیا تھا اس جرم پر کہ ایک نے کھانے میں زہر دے کر بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور دوسرے نے پانی میں یا مشروبات میں زہر دے کر بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس جرم کی سزا میں دونوں کو قید میں لایا گیا، اور اب اگلی سزا کیا ہوتی ہے اس کا نہیں پتا تھا۔ دونوں نے خواب دیکھا، ایک نے خواب یہ دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے جو ہے وہ اس کے سر پر سے روٹیاں کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ کوئی مشروب بنا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بھی بیان موجود ہے، ودخل معه السجن فتيان، اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان داخل ہوئے، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، ان میں سے ایک بولا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب نچوڑتا ہوں، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، اور دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرند کھاتے ہیں، نبئنا بتاویلی، اس کی تعبیر بتا دیجئے، انا نراك من المحسنين، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی، آپ نے کہا ٹھیک ہے بتائیں گے، ایک بات بیان کی کہ یہ ہو جائے اس معاملے کے ہونے سے پہلے پہلے میں تمہیں بیان کر دوں گا، قرآن پاک میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے، بلکہ تعبیر بیان کرنے سے پہلے آپ نے انہیں نیکی کی دعوت پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور پھر جب تعبیر بیان کرنے کا مرحلہ آیا تو آپ نے کہا یا صاحب السجن، اے قید خانے کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں جو ایک ہے تو وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ کام شروع کر دے گا، واما الاخر، اور دوسرا، فیصلب فتاکل الطیر من راسه، وہ سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ اب جب دونوں نے سنا تو جس نے سنا کہ اس کی ڈیوٹی پر دوبارہ بحال ہو جائے گا وہ تو خوش ہو گیا، لیکن جس نے سنا کہ سولی دیا جائے گا اور سر بھی پرندے کھائیں گے، کیسے برداشت ہو سکتی ہے اس طرح کی تعبیر، ہضم کیسے ہو ایسے سے؟ دونوں کہنے لگے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے، ہم تو ہنسی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قضی الامر، حکم ہو چکا، الذی فیہ تستفتیان، اس بات کا جو تم سوال کر رہے تھے، تم نے سوال کیا، میں نے جواب دیا، اور جو میں نے جواب دے دیا اب وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے یہاں ایک سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ غلط خواب کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی خواب نا اہل شخص کو بیان کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر جو بات کہہ دی جاتی ہے، علم یقینی سے تو نہیں، علم ظنی سے ہی صحیح، تو وہ ہوتی ہے۔ لہذا کسی ایسے شخص کے سامنے خواب بیان نہ کریں کہ جس سے آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ غلط تعبیر بھی کر سکتا ہے یا اس کو علم ہی نہیں ہے۔ یا تو علماء معبرین سے بیان کریں، یا نیک آدمی کے سامنے خواب کو بیان کیا جائے۔ بہرحال یہ درمیان میں ایک بات آ گئی، تو یوں ان دونوں نے اپنا خواب بیان کیا، اور جو تعبیر بیان کی گئی، بالآخر وہ اپنی تعبیر تک پہنچے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قید خانے میں وقت گزرتا چلا گیا، اور ایک وقت آیا کہ عزیز مصر نے خواب دیکھا، اور خواب بڑا عجیب و غریب دیکھا کہ سات گائے ہیں پتلی دبلی، اور دوسری سات گائے ہیں جو فربا ہیں، اور اس نے سات بالیاں دیکھی۔ ایک خواب دیکھا، اس طرح کا خواب دیکھا کہ اس نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، مگر ہر ایک جو ہے وہ اس کی تعبیر بیان کرنے سے قاصر رہا۔ انشاءاللہ عزوجل وہ خواب کیا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہوئی، اور آگے یہ قصہ کس طریقے سے بڑھتا ہے، اگلے سلسلے میں اسے شامل کریں گے۔ ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اپنی آخر میں پہنچتا ہے، اختتام پہ پہنچتا ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید بیان کیا جائے، انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں اسے بیان کیا جائے گا۔ ادب قرآن میں یہ بات، یہ مدنی پھول آج اپنے مدنی گلدستے میں، دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے کہ قرآن پاک ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھیں، تاکہ اس کا فیض نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
چلو سیکھے قرآن، 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 چلو سیکھے قرآن۔